الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انما يتقبل الله من المتقين بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال قبول فرماتے ہیں۔ لسان العرب میں ہے القبول من قبل الشیء، قبول ہوتا ہے کہ کسی چیز کو انسان پسند کر لے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ باب تفاعل میں سے ہے التقبل، انسان کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے پسند آ جائے حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے، عام طور پر پسند آنے کی وجہ صفات ہوتی ہیں، جب کوئی چیز صفات والی ہو تو اچھی لگتی ہے، صورت اچھی ہو یا سیرت اچھی ہو، مثال کے طور پر اچھا منظر کہیں بھی ہوگا تو انسان کو اچھا لگے گا، اچھا مکان بنا ہوا، اچھی مسجد بنی ہوئی، دل ٹھکے گا، اچھا لباس، اچھی شخصیت والا انسان ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ تو صورت کی وجہ سے بھی چیز اچھی لگتی ہے اور سیرت کی وجہ سے بھی چیز اچھی لگتی ہے۔ مثلا بعض کھلاڑی اپنے کھیل کے اندر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں، لوگ ان کے دیوانے ہیں، حالانکہ ان کی شکل دیکھنے والی بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے نمبر کی شرٹیں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو چیز اچھی لگتی ہے، صورت اچھی ہو، سیرت اچھی ہو، اور اگر دونوں اچھی ہوں تو پھر تو نور و نلا نور۔ مگر یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کئی مرتبہ بغیر اچھی صورت اور سیرت کے بھی چیز پسند آ جاتی ہے۔ اس کی مثال قرآن عظیم شان میں سے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے ایک واقعے کی وجہ سے گفتگو میں ذرا دشواری ہوتی تھی، انگارہ منہ پہ رکھ لیا تھا، اس لیے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. تو قرآن مجید سے ثبوت مل رہا ہے کہ بولنے میں دشواری تھی، تنگی ہوتی تھی کئی مرتبہ. ان کے بالمقابل حضرت ہارون علیہ السلام وہ بڑے فصیح اللسان تھے. ہوا افصح منی لسانا، قرآن کی گواہی ہے. تو اب دیکھیے فصیح اللسان ہارون علیہ السلام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے کن کو پسند کیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرما لیا. یہ پسند کرنے والے کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے. کشمیر کے سفر میں بعض ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہی رہ جائے. لیجنڈری بیوٹی، تصوراتی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے. وادی نیلم، وادی کاغان، وادی ناران، وادی لیپا، اللہ اکبر، قدرتی حسن اور خوبصورتی کی عجیب وہ جگہیں ہیں. لیکن یہ سب خوبصورت پہاڑ اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے کس پہاڑ کو پسند کیا؟ جبل طور کو، جس کے اوپر دیکھنے کو درخت نہیں نظر آتا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبل احد کو پسند کیا، کوئی درخت نظر نہیں آتا. فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. سبحان اللہ، اللہ کے حبیب جس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں وہ احد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جن پہاڑوں کو پسند کیا، کوئی سبزہ ہی نہیں. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ، تو سرسبز پہاڑ سب کھڑے رہ گئے. اللہ کو جو پہاڑ پسند آئے وہ دیکھو سبزے کا نام و نشان ہی نہیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بنا صفت کے بھی چیز پسند آ جاتی ہے. ماں باپ کے ہاں بیٹی ہوئی، دیکھنے میں اتنی کالی کے رات کی طرح، تو انہوں نے نام رکھا لیلا، رات کی طرح کالی. مجنو صاحب کو پسند آ گئی. اس کے قصے دنیا میں مشہور. کہتے ہیں کہ حاکم وقت نے سوچا کہ یہ مجنو اتنا کسی کے پیچھے دیوانہ، ذرا میں دیکھوں تو صحیح وہ کون حور پری ہے. اس نے لیلا کو بلوایا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا از دیگر خوباں تو افزون نیستی، کہ لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی زیادہ اچھی بہتر تو نہیں ہے. گفت خامش چون تو مجنون نیستی. آگے سے جواب دیا جناب خاموش رہیے اس لیے کہ آپ کے پاس مجنون محمود غزنوی، اس کے پاس وقت کے عمرات سے بہت اعلی تعلیم یافتہ اعلی گھرانوں کے حضرات اس کے ارد گرد موجود تھے، مگر ایک نوجوان پسند آیا جس کا نام تھا ایاز. دیہات کے علاقے کا تھا، اتنا لکھا پڑا ہوا بھی نہیں تھا، مگر محمود کی نظر میں بھا گیا. اپنی زندگی میں دیکھا مالدار گھرانے کی عورتیں اچھے اور مالدار گھرانے کی لڑکیاں ان کو طلاق ہو جاتی ہے. ان کو طلاق ہو جاتی ہے اور غریب گھر کی ان پڑھ ان پہ خاوند اس طرح فدا کہ وہ مزے کی زندگی گزارتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر تو صفات کی وجہ سے پسند آتا ہے مگر قاعدہ کلیہ یہ نہیں ہے. این ممکن ہے کہ بغیر خوبی کے ہی کوئی پسند آ جائے. اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں کیا ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے لائق ہیں؟ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ مصر میں پیدا ہوئے صاحب دل انسان تھے. انہوں نے جامعہ الازہر میں پڑھانا شروع کیا. الازہر یونیورسٹی کو جو پوری دنیا میں شہرت ملی وہ ان اساتذہ کی وجہ سے ملی. وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں, ان کے حکم پر ایک مستقل کتاب ہے, حکمت بھری باتیں. فرماتے تھے ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر عمل کا دروازہ تو کھول دیا جائے لیکن قبولیت کے دروازے کو نہ کھولا جائے. تو انسان اعمال کرتا رہتا ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی. اس کی مثالیں, شیطان ابلیس نے مردود ہونے سے پہلے اتنی عبادت کی کہ زمین کے کوئی چپا ایسا نہیں جس پہ سجدہ نہ کیا ہو. ہزاروں سال عبادت کی لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فخرج منها فانك رجيم, میرے دربار سے نکل جا تو مردود ہے. تو انجام برا ہوا. ہزاروں سالوں کی عبادت کو ٹھوکر مار دی گئی. انسانوں میں دیکھیں بلم باور بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار, 300 سال اس نے عبادت کی, حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بندے کے درجے اور رتبے تک پہنچ گیا. جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی, جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی, لیکن بالآخر ایسی غلطی کی. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى. پھر آگے جو الفاظ کہے نا وہ پڑھتے ہوئے ذرا دل کانپتا ہے.
فرمایا فَمَاسَلُهُ كَمَاسَلِ الْقَلْبِ، جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں نا تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے، اللہ اس بندے نے 300 سال تو سجدے کیے تھے نا، ہماری تو زندگی 300 سال کی نہیں، تو 300 سال کی عبادت کے بعد پھٹکارا گیا، اللہ فرماتے ہیں کتے کی مانند. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بزرگوں نے کہا لا عبرت بالطاعت اذا لم يصحبها قبول، کہ اس اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں جو اطاعت قبولیت کے رتبے کو نہ پہنچے. لیس کل طاعت سبیلا الی مصوبت اللہ ورضوانہ، ہر طاعت اور نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو، دل میں خوف رہے اس بات کا کہ اے کریم آقا ہرچ گیرد علتی علت شبر، اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، ہم بھی ناقص، عمل بھی ناقص، آپ قبول فرما لیجیے. ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، فرمایا لولا جمیل سطر ہی لم یکن عملا احلا للقبول، اگر اللہ رب العزت کی ستاری کا مسئلہ نہ ہوتا تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہو سکتا. چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں عجیب ایک تحقیق کی ہے، وہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ انسان جتنی بھی عبادت اچھے طریقے سے کر لے، جتنا زور لگا لے، جتنی کوشش کر لے، اس کی عبادت اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے. ہم پوری زندگی کبھی شایان شان عبادت نہیں کر سکتے. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عبادت کتنی شان والی. لیکن آپ کی عمر مبارک کی اللہ نے قسم کھائی، آپ کی شان قرآن نے بیان فرمائی، اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال معمول رہا تہجد پڑھنے کا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حرم کی زیارت کے لیے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے، اور دو نفل ادا کرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگی ما عبدناک حق کا عبادت، اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہم لوگ کس کھیت کی گاجر بولی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہو، بس میں ہی نہیں، اس کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی زیادہ بلند ہے. وہ مالک بہت بڑا ہے، سوچوں سے بھی بڑا ہے. جہاں سوچ کی انتہا ہوتی ہے پروردگار کی شان اس سے بھی بڑا ہے. یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم شایان شان عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو پھر عبادت میں اجر کیسے ملے گا؟ علماء نے اس کا جواب دیا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اپنے بیٹے کو پہلے دن سکول چھوڑ کے آئے، وہ دوپہر کو واپس آیا، کہتے ابو میں نے گنتی لکھنی سیکھی ہے. بھئی تختی دکھاؤ، وہ تختی دکھاتا ہے، جا بجا سیاہی کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ٹیڑی لکیریں، اور کچھ لکھا ہوا ہے جو سمجھ نہیں پڑتا. مگر آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے جیب سے پیسے نکال کے اس کو آئس کریم لے کے دے دیتے. اب یہ آئس کریم اس کی خوش خطی کا بدلہ نہیں ہے، آپ کی محبت کا اظہار. ہمیں جو عبادتوں کے اوپر کوئی اجر ملتا ہے وہ ہماری عبادت کی اچھائی کی بات نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ پروردگار اپنے بندوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوششیں تو کرتے پھرتے ہیں، جیسے بھی عمل ہوتے ہیں قبول فرما لیتا ہے. یہاں پر ایک اور سوال طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ کئی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے بدلے جنت ملے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم نے تمہیں بنایا کیونکہ تم اچھے عمل کرتے تھے. تو عملوں سے جنت ملے گی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم عمل اچھے کرتے تھے. اور اگر حدیث مبارکہ پر غور کریں تو حدیث مبارکہ میں ہے لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُنِ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. بخاری شریف کی روایت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل احد منكم عمله الجنہ ولا يجیره من النار ولا انا الا برحمت من اللہ تعالی. اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا. قالو، صحابہ نے عرض کیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ قال ولا انا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت مغفرت ڈھانپ لے تو معاملہ پھر کچھ اور ہے. چنانچہ حدیث پاک میں اللہ تعالی نے جنت کو فرمایا ان اللہ عز وجل یقول للجنت انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے سے اس پر رحم فرماؤں. اب یہاں علماء نے اس کی تفصیل لکھی کہ بندہ عمل کی وجہ سے جنت جائے گا یا نہیں جائے گا. حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ ان عمل الانسان لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنہ، کہ بندے کا عمل نہ جہنم سے نجات دلا سکتا ہے نہ جنت میں داخل کروا سکتا ہے. ان ذلك كله انما يحصل بمغفرت الله ورحمته، یہ سب کچھ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے ہونا ممکن ہے. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان التوفیق للعمل من رحمت اللہ، کہ عمل کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. ولو را رحمت اللہ السابقت ما حصل الایمان والطاعت التي يحصل بها النجات، لہذا عملوں پر بھی اگر جنت مل جائے تو عمل تو اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا. دوسری بات فرماتے ہیں کہ ان منافع العبد لسیده، جو غلام کا نفع ہوتا ہے نا فائدہ، وہ مالک کا حق ہوتا ہے کیونکہ وہ مملوک ہوتا ہے، مملوک کا ہر فائدہ اس کے مالک کا. فَعَمَلْهُ مُسْتَحْقٌ لِمَوْلَاهُ، فَمَهْمَا جو بھی اَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَزَا فَهُوَ مِنْ فَضْلِهِ، اب غلام کو اگر کوئی کام کرنے پر مالک انعام دے دے تو وہ اس کی اجرت نہیں ہوتی، وہ مالک کا احسان ہوتا ہے. لہذا ہم تو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، اگر ہم عمل کریں بھی صحیح تو چونکہ اللہ کی ملک ہیں یہ عمل اللہ کے، اگر اللہ جنت بھی دے دیتے ہیں تو یہ جنت ہمارا حق نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہوا کرتا. پھر ایک تیسری دلیل بتاتے ہیں، ان اعمال الطاعت کان فی زمن یسیر والثواب لا ينفد فالانعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الاعمال، ہمارے اعمال جو ہیں محدود وقت میں محدود اعمال ہیں، لیکن ان پر اگر جنت ملے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب محدود عملوں پر لا محدود اجر، یہ عملوں کے بدلے تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو پھر اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے نا. اور اس مضمون کی وضاحت ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو حاکم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. جبریل علیہ السلام سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے، انہوں نے بتلایا نبی علیہ السلام کو ان عابدا عبد الله على راس الجبل في البحر 500 سنه ایک عبادت گزار بندے نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 500 سال تک عبادت کی 500 سال اللہ اکبر کبیرہ ثم سأل ربه ان يقبضه ساجدا پھر اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے سجدے میں موت عطا کر دینا یہ دعا قبول ہو گئی چنانچہ اس کو دفن کر دیا گیا قال جبریل جبریل علیہ السلام نے بتلایا فَنَحْنَ نَمُرُّ عَلَيْهِ اِذْ حَبَتْنَا وَإِذْ عَرَجْنَا جب ہم آسمان پہ جاتے اور نیچے آتے ہیں تو اس کے قریب سے ہم گزرتے ہیں وَنَاجِدُ فِي الْعِلْمِ اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے اَنَّهُ يُبْعَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس 500 سال عبادت کرنے والے بندے کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلْ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا عبدی الجنت برحمتی میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو فیقول العبد یا رب بعملی وہ بندہ کہے گا اللہ میرے عملوں کی وجہ سے یفعل ذلك ثلاث مرات تین مرتبہ ایسا ہوگا اللہ فرمائیں گے میری رحمت سے جنت داخل کر دو وہ کہے گا میرے عملوں کی وجہ سے اللہ فرمائیں گے میری رحمت سے داخل کر دو وہ کہے گا میرے عملوں کی وجہ سے جب تین مرتبہ ہوگا ثم يقول الله للملائكه پھر اللہ تعالی ملائکہ کو حکم فرمائیں گے قائسو عبدی بنعمی علیہ و بعملی میرے بندے کے عملوں کو اور اس پر جو میری نعمتیں تھیں ان کا ذرا تم حساب چیک کر لو فَيَجِدُونَ نِعْمَتَ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَتِ 500 سَنَةً جب تولیں گے تو آنکھوں کی بینائی کی جو نعمت ہے اس کی قیمت 500 سال کی عبادت پڑ جائے گی وَبَقِيَتْ نِعْمَتَ الْجَسَدِ لَهُ جسم کی باقی ساری نعمتیں اس کے علاوہ ہوں گی فیقول اللہ فرمائیں گے ادخلوا عبدی النار میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو فیجروا الی النار فرشتے اس بندے کو گھسیٹنے لگیں گے جہنم کی طرف فینادی چیخے گا چلائے گا کہے گا برحمتک ادخلنی الجنہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت داخل کر دے برحمتک ادخلنی الجنہ فیدخلہ الجنہ پھر اسے جنت داخل کیا جائے گا قال جبریل جبریل علیہ السلام نے کہا انما الاشیاء برحمت اللہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ تو اللہ کی رحمت کے اوپر جا کر ماں نے کون سا بیٹا جنا ہے جو کہے کہ میں نعمتوں کا حساب دینے کے قابل ہوں ہم اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں تو جب حساب ہی نہیں دینے کے قابل ناپ تول کے ہی قابل نہیں ہے تو اگر جنت ملے گی تو وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی اگر اللہ تعالی ہمارے عملوں کو پکڑنے پہ آ جائے اللہ اکبر فرمایا وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے جو تم عمل کرتے ہو، ما تارک علی ظہرہا من داب، زمین کی پیٹھ کے اوپر کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں یہی مضمون فرمایا گیا، لو ان اللہ عذب اہل السماوات و ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم ولو رحمہم کان رحمته خیر اللہ. اب تطبیق کیسے ہوگی؟ چنانچہ علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ دخول الجنت بفضلہ، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، ودرجاتہ بحسب الاعمال، اور جنت کے درجے بندوں کے عملوں کے برابر ہوں گے. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُ، جب جنت میں داخل ہو گیا پھر جتنے عمل ہوں گے اس کے حساب سے اس کو الاٹمنٹ کر دی جائے گی. دل میں یہ بات آتی ہے کہ جب معاملہ قبولیت کے اوپر ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں؟ دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے نا. چنانچہ علماء نے قبولیت کی علامات لکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال مقبول بنتے ہیں. سب سے پہلی علامت موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنت، کہ جو بھی عمل انسان کرے شریعت اور سنت کے وہ مطابق ہو. اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی ظاہرہا، ظاہر میں ایک کسوٹی تولنے کی. مثال، ایک دن بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے، صوفی صاحب کہتے ہیں جی میں فجر کی تو چار رکعت پڑھوں گا، اللہ کے مردود، پڑھا قرآن ہے، پڑھی نماز ہے، کیے سجدے ہیں، مگر لات مار دیں گے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں. تو کوئی بھی عمل جو ظاہر میں سنت کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز بدعات کو پیدا کرے ان کو رد کر دیا جائے گا. اس لیے عمل ہمیشہ شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے سالک کا سلوک اتباع سنت کے ذریعے سے طے ہوتا ہے، ہر عمل سنت کے مطابق. امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کے اہتمام کے بارے میں، کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں سالوں کی نفلی شب بیداریوں پر نہیں مل سکتا. سنت کا کیا اہتمام انہوں نے سمجھایا. ادھر شب بیداری ہیں، ادھر نیند ہے، مگر چونکہ اس نیند کو نبی علیہ السلام کی نیند کے ساتھ نسبت ہے. فرمایا دوپہر کے وقت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اس پر وہ اجر ملتا ہے ہزارہا سال کی شب بیداریوں پر بھی وہ نہیں مل سکتا. چنانچہ ہمارے اکابرین میں مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقے پر پیشاب پاخانہ کر لینے پر وہ اجر ملتا ہے جو خلاف سنت طریقے پر نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں مل سکتا. تو پہلی بات کیا کہ ہمارا عمل شریعت و سنت کے مطابق. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ سنت کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ دانت میں درد تھا تو آپ نے ایک سالب کو کہا بھی لونگ لے کے آؤ. اس زمانے میں لونگ چبا لیتے تھے تو اس سے تھوڑا درد میں کمی ہو جاتی تھی. وہ لونگ لے کے آیا اس نے دے دیا. حضرت کی نظر پڑی اور گنے تو وہ طاقت نہیں تھے, آڈ نمبر نہیں تھے, 3, 5, 7. حضرت نے فرمایا صوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ اللہ جمیل و کہ اللہ وتر و یحب الوتر. اللہ تعالی خود بھی ایک ہے اور طاق عدد کو اللہ پسند فرماتا. جب یہ بات حدیث میں آ گئی تو تم نے اس کی رعایت کیوں نہ کی؟ اب بتائیں کہ یہ لونگ لانا کتنا چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے, اس میں بھی سنت کی اتباع. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ کتاب میں ایک عجیب بات پڑھی, فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے بس میں سنتیں تھیں میں نے ان پر عمل کر لیا. ایک سنت کی تمنا تھی, وہ کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے, نبی علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کر دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گیلے ہو گئے. تو فرماتے تھے کہ اللہ نے بیٹی تو دی نواسا نہیں, بڑی تمنا تھی کہ میں بھی اسے اٹھاتا میرے بھی کپڑے گیلے ہوتے. مگر بیٹا نہ ہوا. وصیت فرمائی کہ اگر میں مر جاؤں اور اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے تو اس بچے کو میری قبر پر بٹھایا جائے جب تک کہ وہاں پر وہ پیشاب نہ کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. سنت کا کیا اہتمام ان کے دل کے اندر ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سیکھو نا, سواری پہ سوار ہیں, فاصلہ طے ہو رہا ہے, کھڑی کر کے نیچے اترتے ہیں, ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں, اٹھ کے آ کے چل کے پھر سفر شروع. پوچھنے والے نے کہا حضرت جب قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی رکے کیوں, وقت کیوں لگایا؟ فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, محبوب نے یہاں سواری روکی تھی, یہاں بیٹھے تھے, فارغ ہوئے تھے, وہ مجھے حاجت نہیں تھی, میرا جی چاہا میں وہی کروں جو میرے آقا نے کیا. اس سنت کی محبت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے. اہل فارس کو جنہوں نے کہا تھا اترکو سنت حبیبی لہا اولا الحمقا, ان احمقوں اور راشن خیالوں کے وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں گا. تو قبولیت کی پہلی یعنی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر میں وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کھانا بھی حلال کھائے اور عمل بھی طیب کرے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اس لیے جو انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت سے اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے سعد لانوں کو یہ وصیت فرمائی, نصیحت فرمائی, یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوتی, اپنے کھانے کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دوں گے. اور آج کل کے صوفیوں کا جو پیٹ ہے نا ٹریش کین، وہ کچرے کا ایک ہوتا ہے نا ڈبا، جو گند بلا سب اسی پہ. صوفی کا پیٹ کوئی تیلی کا کولو تو نہیں ہے نا، کولو میں جو ڈالو وہ پیستا ہے. صوفی کا پیٹ جو ڈالو پیسنے اس میں، حرام حلال کی پرواہ نہیں، بس لذت کا شوق ہے. جی مجھے پیزا کھانے کا شوق ہے، بھاگتے ہیں شہر کی طرف، میکڈونلڈ کی طرف، کے ایف سی کی طرف. یہ باہر سے آئی ہوئی کمپنیاں کیا ڈالتی ہیں اللہ جانے، حلال پیسے خرچ کر کے حرام کھاتے ہیں. ہم تو نہیں اس کے بارے میں جانتے نا، اللہ جانے کیا ہے، تحقیق کس کو ہے. ذکر و سلوک سیکھنا ہے تو حلال کا اہتمام کرنا پڑے گا. دوسری علامت، ابتغاء وجه الله بالعمل، عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو، اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی باطنها، باطن کی کسوٹی، عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں. چنانچہ طبرانی شریف کی روایت، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وَبْتُغِيَ بِهِ وَجْحَهُ، تو ہم عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے. اسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی، نیت کے اوپر دار و مدار. تیسری علامت، زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، کہ جب بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے نا تو اس میں پھر اللہ تعالی بندے کو وجد، لذت، شوق، ذوق عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ احمد بن عجیبہ اپنی کتاب ایقاظ الحمم اس میں فرماتے ہیں کہ من وجد ثمرت عمله عاجلا فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وَجُودِ الْقَبُولِ عَاجِلًا، کہ عمل کرتے ہوئے جس کو لذت محسوس ہو جاتی ہے یہ دلیل ہے کہ بعد میں اللہ نے اس کو قبول بھی کر لینا ہے. چنانچہ فَمِنْ عَلَائِمِ قَبُولِ اللَّهِ لِلصَّلَاةِ، نماز کی قبولیت کی علامت، اَنْ يَشْعَرَ الْمُسَلِّي فِيهَا بِلَذَّةِ الْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ، کہ نماز پڑھنے والے کو واقعی محسوس ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا. بس اوقات بندے کی نماز میں ایسی کیفیت بنتی ہے، فیل ہوتا ہے، علائم قبول اللہ لمناسک الحج، حج کے مناسک کی قبولیت کی علامت یہ ہے، ان تقطعه عن مشاغل الدنيا وهمومها، کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دل وہاں جا کر پیچھے سے کٹ جاتا ہے. اور اگر پیچھے دل اٹکا رہے، ایک طواف کیا کعبے کا اور 10 طواف کیے بازار کے. چنانچہ حاجی صاحب کو حرم میں کہاں دعا قبول ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ کس گھڑی کی قیمت کتنی، دکانوں کے چکر. فَمِنْ عَلَائِمِ قَبُولِ اللَّهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور تلاوت قرآن کی قبولیت کی علامت یہ ہے اَنْ يَشْعَرَ أَنَّهُ مَاثِلٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ کہ تلاوت کرنے والی کی کیفیت ایسی ہو کہ جیسے میں اپنے پروردگار سے ہم کلامی کر رہا ہوں. چوتھی نشانی المداومت علی العمل کہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہونا ہوتا ہے نا اللہ پھر اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں اللہ اس عمل کو آنے والوں میں جاری فرما دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کو شارٹ کٹ یوں کیا کہ اے دوست تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے. قبول کیا تو آنے دیا ہے نا, ناراض ہوتے تو آنے ہی نہ دیتے. آپ خود دیکھیں بندہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو گھر آنے سے روک دیتا ہے, باپ بیٹے کو گھر آنے سے روک دیتا ہے, بھائی بھائی کو روک دیتا ہے, خاوند بیوی کو روک دیتا ہے. اگر اللہ ناراض ہوتے اپنے گھر آنے سے روک دیتے. اگر آنے دیا ہے تو یہ کس کی دلیل ہے؟ ارادہ خیر کا ہے, عطا کرنا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں. اب تو جھولی پھیلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا مانگتا ہے. پانچویں چیز جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں التقوی. جو انسان جتنا متقی ہوگا اتنے اس کے عمل اللہ کے ہاں انما یتقبل اللہ من المتقی. چنانچہ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کا تقوی حیران کن تھا. حضرت سردی گرمی ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے, علماء حیران تھے بھئی گرمیوں میں تو چھتری کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے, سردی کے موسم میں چھتری؟ تو ایک عالم نے پھر پوچھا حضرت سخت سردی میں بھی چھتری ہر وقت ہاتھ میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ آپ عالم ہیں آپ کا ذہن صاف کرنا ضروری ہے, مجھے نہ گرمیوں میں ضرورت اس کی نہ سردیوں میں, میں اس کو ہاتھ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ راستہ چلتے ہوئے اگر دائیں سے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں چھتریوں کر لیتا ہوں, میں عورتوں کے کپڑے کو ہی نہیں دیکھتا, اور بائیں سے آ رہی ہوتی ہیں تو میں چھتری کو یوں کر لیتا. لوگوں کی نظر میں وہ سر کا سایہ ہے, میری نظر میں غیر محرم سے نظر کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر, اتنا غیر محرم سے نظر کی حفاظت. اور جب غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی جائے تو اللہ کیا دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ اس کو حلاوت ایمان عطا فرما دیتے. چنانچہ حضرت کی عادت تھی کہ نماز کی جماعت خود کرواتے تھے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ تکبیر ہو جاتی اور تھوڑے سے توقف کے ساتھ پھر آپ تحریمہ باندھتے, جیسے 20 سیکنڈ آدھا منٹ تھوڑا سا وقفہ کئی دفعہ ہو جاتا. حضرت کی جماعت میں اکثر علماء ہوتے تھے, تو مردان میں ایک عالم نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ اسی وقت نیت نہیں باندھتے, تھوڑا سا توقف ہو جاتا ہے, اس میں کوئی وجہ ہے؟ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا مولانا آپ تو عالم لوگ ہیں, آپ کی تو کیفیتیں بنی رہتی ہیں, میں فقیر آدمی ہوں, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, جب تک مجھے سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں تحریمہ نہیں باندھتا. ادھر غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی, ادھر اللہ نے ایسی نماز عطا فرما دی، مقام احسان والی نماز. تو تقوی، جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا قبولیت ہوگی. امام بخاری رحمت اللہ کی کتاب پوری دنیا میں مشہور، کیوں؟ ان کے تقوی کی وجہ سے. ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کی محنت اللہ کے ہاں قبول کہ آج دارالعلوم کو پوری دنیا کے اندر شہرت، تقوی کی وجہ. چھٹی بات کہ جس سے قبولیت ملتی ہے وہ ہے دعا. رونے سے، مانگنے سے قبولیت مل جاتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان. دیکھیں عمران علیہ السلام کی اہلیہ امید سے ہیں، اور اس حالت میں وہ اللہ سے ایک دعا مانگتی ہیں، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اللہ اس میرے بچے کو جو ہونے والا ہے قبول کر لیجئے. اب ماں تڑپ کے دعا مانگ رہی ہے، یہ تڑپ تڑپ کے مانگنا اللہ کے ہاں ایسا پسندیدہ. رب کریم فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، قبول کر لیا نا اللہ نے. ہم اوپر کی جتنی علامات کو دیکھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سوائے دعا کے ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے، بس ہم دعا مانگیں کہ اللہ آپ رحمت کر دیجئے اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے. انبیاء کرام کو بھی یہ خوف لاحق ہوتا تھا، چنانچہ ابتحال الانبیاء الى اللہ بان يرزقهم القبول. انبیاء کو بھی یہ خوف دامنگیر رہتا تھا. سنیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ. یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے میرے گھر کے قاعدے بنیادوں کو بلند کیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. دیکھا فکر کیا لگی ہوئی ہے کہ اے اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے. دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. دیکھا تک قبولیت کی ہے نا فکر. خود نبی علیہ السلام نے امت کو یہی تعلیم دی کہ ہم قبولیت پر ہی نظر رکھیں. چنانچہ کتنی دعائیں ایسی ہیں جن میں قبولیت کی تعلیم دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. من عدیت رسول اللہ فی القبول، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام جانور ذبح فرمانے لگتے تو پڑھتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں. ابن عباس نے روایت کرتے ہیں رب آئینی وتقبل توبتی واجب دعوتی. دوسری روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم تقبل حسناتی، اے اللہ میرے نیک عملوں کو قبول فرما لیجئے. ابن عباس لانو کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام افطار کے وقت دعا مانگتے تھے اللهم لك صمت على رزقك افطرت فتقبل مني، یعنی قبولیت کی فکر. ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، مقبول عمل. اب یہ جتنا کچھ ہم نے سنا اس کی ذرا پریکٹیکل شکل صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں. یہ وہ جماعت تھی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، جو اپنے استاد کے کمالات کا آئینہ تھے. کہتے ہیں استاد کے کمال کو دیکھنا ہو تو شاگردوں کو دیکھو، نبی علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو. ایک ایک صحابی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی، تو نبی علیہ السلام نے بتلایا 1,24,000. جتنے انبیاء تھے اتنے ہی صحابہ. تو علماء نے راز لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کی جو نبوت کے علوم تھے اور برکات تھی ان کا وارث بنایا تھا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بے ایہ مقتدی تم احتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. ان کو دنیا کی، ان کو زمین کا ستارہ کہا گیا. ان میں سے وہ بزرگ بھی تھے جو عشرہ مبشرہ، جن کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن مجید میں آ چکا رضی اللہ عنہم ورضو. اللہ اکبر. اس سب کچھ کے باوجود ان کے دل پہ خوف طاری رہتا تھا کہ پتہ نہیں موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سنیے ذرا، مخاوف الصحابہ من عدم قبول الاعمال. امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس میں ہمارے لیے بہت راز کی بات، حکمت کی بات. سب سے پہلے خلفاء راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یہ وہ صحابی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اهل الدرجات الاولى لَيَرَاهُمْ مِن تَحْتِهِمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمْ طَالِعَ فِي اُفُقِ السَّمَاءِ، کہ جنت میں جنتی جائیں گے تو نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. وَإِنَّ أَبَا بَكَرْ وَعُمَرْ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا، ابو بکر اور عمر ان میں سے ان سے بھی اونچے ہیں. ان کو علماء نے ہم خانہ رسول کہا. ہم خانہ رسول کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں جو درجہ نبی علیہ السلام کو ملے گا اسی درجہ میں ابوبکر صدیق لانو کو پہنچایا جائے گا. کیسے؟ ڈبل منزلہ بلڈنگ دیکھی ہے نا کبھی؟ تو جنت کی اوپر کی منزل پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرمائیں گے، اور اسی محل کی نیچے کی منزل پر ابوبکر صدیق کے ہم فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بدن مبارک کو بنایا گیا، مٹی بچ گئی تھی، اس بٹی ہوئی مٹی سے اللہ نے ابو بکر کے جسم کو بنا دیا. ایک مٹی تھی، دیکھو اللہ نے ایک جگہ پہنچا دیا نا، پھر جو مٹی بچی تو عمر کا جسم بنا دیا گیا، مٹی اکٹھی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. نبی علیہ السلام پر اتنے احسانات، ایسے صحابی، اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تبوک کے وقت میں کہ اللہ کے راستے کے لیے لاؤ، عمر لانو کہتے ہیں کہ میرے پاس وسعت تھی، میں نے سوچا آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آدھا مال گھر کے لیے آدھا مال میں آگے لے کر گیا، اللہ کے حضور پیش کیا. پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پیچھے ہے آدھا آپ کی خدمت میں. فرماتے ہیں اتنے میں وہ فقیر بھی آ گیا، وہ عاشق رسول. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلی، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ جواب نے کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. سارے گھر کا سامان، اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنا لباس بھی اس میں شامل کر دیا، حتیٰ کہ دیوار پر ہاتھ مارا کہیں کوئی سوئی نہ اٹکی ہوئی ہو، میں وہ سوئی بھی سامان میں شامل کر دوں گا. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سامان پیش کیا، نبی علیہ السلام حیران ہے، سارا سامان سب کچھ دے دیا. جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، سلام عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں. اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ آج ٹاٹ کا لباس کیسا؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ابو بکر کے اس عمل سے اتنا خوش ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا آج تم بھی اس درویش جیسا لباس پہن. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جاؤ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو. اللہ، ابو بکر سے پوچھو. ابو بکر صدیق لانو کی آنکھ میں آنسو آگے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. جن کی سلام عرشوں سے آیا کرتے تھے وہ صحابی، ان کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ وہ کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے تو بالک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، ما انعمک علی ھذہ الشجرہ، تو اس درخت کے اوپر کتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے، تاکل من ھذہ الثمرۃ ثم تموت، تو درختوں کے پھل کھائے گا اور پھر فوت ہو جائے گا، ثم لا تکون شیئا، پھر اللہ تعالی تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. لیتنی مکانک، کاش کہ اے پرندے میں تیری جگہ ہوتا. یا لیت ابا بکر مثلکا، اے کاش ابو بکر تیری مانند ہوتا کہ اسے بھی تیری طرح حساب نہ دینا پڑتا. حساب سے اتنا ڈرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا قال لیتنی شجرتن تعذد ثم تؤکل, اے کاش میں کسی پرند یعنی درخت کی شاخ ہوتا پھر اس کو کھا لیا جاتا. لیتنی خضرتن تاکلنی نیت دواب, کاش میں گھاس ہوتا جس کو کہ کوئی چرندے چر لیا کرتے. یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا اتنا ڈر تھا, اتنا خوف غالب تھا. کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا بس کی بات نہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم کھا کر کہا ما لقیک الشیطان سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجی کا, کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے, اس راستے سے ہی نہیں گزرتا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا سنیے, لقد كان فی ما قبلكم من الامم ناس محدثون, کہ جو پہلی امتیں گزری ان میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو الہام ہوا کرتا تھا. فَإِيَّكُمْ مِنْ أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر, اگر میری اس امت میں کوئی ایک ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ اکبر. الَّذِي كَانَ رَأْيُهُ مُوَافِقًا لِوَحْيِ وَالْكِتَابِ, کتنی مرتبہ ان کی رائے قرآن مجید کے حکم کے بالکل مطابق نکلی. جن کو یہ شان ملی ان کے بارے میں سنیے, فرمایا کرتے تھے والله لو ان لی طلاء الارض ذهبا لافتديت به عذاب الله عز وجل قبل ان اراه, کاش پوری زمین کے برابر سونا اگر میرے پاس ہوتا اور میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے فدیہ کے طور پر اسے دے سکتا تو میں دے دیتا. کبھی فرماتے ویلی, کبھی فرماتے ویل لامی ان لم یرحمنی ربی, ہلاکت ہے میری, ہلاکت ہے میری ماں کی اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر رحم نہ کیا. ایک مرتبہ بھوسا تھا جانوروں کا, اس پر نظر پڑی, فرمانے لگے یا لیتنی مثل هذه تبنتی, کاش کہ میں اس بھوسے کی مانند ہوتا. لیت امی لم تلدنی, کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. لیتنی لم اکو شیئا, کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا. لیتنی کنت نسیم منسیا, کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتا. چنانچہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, توجہ فرمائیے, فقام یصلی بنا فلما بلغ قول اللہ, جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے وقفوہم انہم مسئولون, بکا رونے لگے, حتی سمعنا بکاءہ من آخر الصفوف, حتی کہ رونے کی آواز جماعت کی آخری صف تک پہنچی.
ثم مرض بعدها شهرا کاملا، پھر اس غم کی وجہ سے ایک مہینہ بیمار رہے، من خوف اللہ عز وجل. اللہ اکبر کبیر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی اسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا عائشہ الا تستحی من رجل واللہ ان الملائکۃ تستحی منه، ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں. کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، لو وقفت بین الجنة والنار فخیرت بین ان اسیر رمادا او اخیر الى ای دارین اسیر لخترت ان اکون رمادا. اگر مجھے قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھا گیا کہ تیرا حساب لیں اور جنت دوزخ بھیجیں یا تجھے ہم مٹی بنا دیں، تو فرماتے تھے کہ میں اللہ کے حضور اپنا چوائس بتا دوں گا، اللہ حساب نہ لے، مجھے مٹی بنا دیجئے. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے، جن سے فرشتے حیا فرماتے تھے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ، اپنے مبارک ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ. اللہ اکبر کبیر. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے قاضی تھے اور سید القراء تھے. ان کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی دوستوں نے کے ناطے کہ بھئی ذرا اپنا خیال رکھا کرو جسم کا، تو نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی، یا ابا الدرداء ان لجسدک علیک حقا مثل ما قال لك السلمان، جیسے سلمان فارسی نے تمہیں کہا ہے نا، تو تمہارے جسم کے بھی تمہارے اوپر حق ہے. فرمایا کرتے تھے، لولا ثلاث ما احببت البقاء، تین چیزیں نہ ہوتی نا تو مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ساعت الزمع حواجری، گرمیوں میں دوپہر کے وقت روزے کی وجہ سے پیاسا رہنا، والسجود فی اللیل، رات کو لمبا سجدہ کرنا، ومجالسۃ اقوام ینتقون جید القلام کما ینتقی اطائب السمر، اور اللہ والوں کی نیک لوگوں کی مجالس میں جانا، جیسے تم اچھے اچھے پھلوں کو چن لیتے ہو نا تو ایسے لوگ باتوں کو چن لیا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، کہ ان ابا الدرداء من العلماء الفقهاء الذين يشفون من الداء، کہ وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنے سے روحانی بیماریوں کو شفا ملتی ہے، ابو درداء ان علماء فقهاء میں سے ہے. فرمایا کرتے تھے، کان یقول، لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ لِي صَلَاةً وَاحِدَةً، اگر مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز کو قبول کر دیا احب الی من الدنیا وما فیها، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو ان حضرات کے اوپر اللہ رب العزت کے خوف کا ایسا غلبہ تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو غفار کے تھے. یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں لوٹ مار میں بڑا مشہور تھا. جو قافلہ تجارتی گزرتا بنی غفار کے لوگ جا کے لوٹ لیا کرتے تھے. ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد اللہ نے وہ مرتبہ دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو ذر تیرے جیسے سچے آدمی آسمان کے نیچے آج بہت تھوڑے. ایسا مرتبہ پایا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، قال من سرہ ان ينظر الى تواضع عیسی بن مریم فلینظر الى ابی ذر، کہ تم میں سے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ذر کو جا کر دیکھ لے. نبی کی تواضع، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کرتے تھے واللہ لوددت ان عز وجل خلقنی یوم خلقنی شجرتا تعزد ویؤکل ثمرها، تمنا کرتا ہوں کاش کہ جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ایک درخت کی شکل میں پیدا کرتے اور اس درخت کو جانور کھا لیا کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی امیر لشکر امیر جیش، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالی بھی کیا جوڑ ملاتا ہے. خلیفہ راشد صدیق اکبر ہیں، نرم طبیعت ہے. اللہ تعالی نے سپہ سالار خالد بن ولید جیسا دے دیا، دبنگ آدمی. اور پھر اس کے بعد عمر لانو آگے، ماشاءاللہ دبنگ بندے. اللہ نے ابو عبیدہ ابن جراح جیسا نرم طبیعت کا سپہ سالار عطا فرمایا، بیلنس رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّتٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّتِ ابو عبید ابن جراح، ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبید ابن جراح. اللہ اکبر کر. ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں جھومنے کو جی چاہتا ہے. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عجیب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. فرمایا ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت علیہ بعد خلقه الا ابو عبیدہ، تم میں سے صرف ابو عبیدہ ایسا ہے کہ اس کے بعد اخلاق ایسے ہیں میرا جی چاہتا کہ یہ میرے اندر بھی ہوتے. اللہ اکبر کبیر. وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وددت انی کنت کبشا، کاش کہ میں ایک مینڈا ہوتا، فیذبحنی اہلی، میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے، فیاکلون لحمی، میرے گوشت کو کھا لیتے. قیامت کے دن کا معاملہ کوئی آسان کام نہیں. ہمارے اسلاف قیامت کے دن کے تصور سے رو پڑتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سید المحدثین سید الحفاظ رو رہے ہیں. کسی نے کہا بریل آنو سے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ما یبکی کا یا ابا حریرہ قال اما انی لا ابکی علی دنیا کم حاضی، میں تمہاری اس دنیا کے اوپر نہیں روتا، ولیکن ابکی لبود سفری وکلت زادی، میں راست میں روتا ہوں، میرا سفر لمبا ہے، میرا توشہ تھوڑا ہے. اصبحت فی سعود محبتت علی جنت والنار، میں ایک ایسی گھاٹی کی طرف چڑھ رہا ہوں جو پہنچتی ہے، نازل ہوتی ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. فلا ادری الی ایہما یسلک بی، میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے مجھے کس کی طرف اتارا جائے گا، جنت اتروں گا یا میں جہنم میں اتروں گا. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام جن کو صاحب سر فرمایا، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ما ابکی اسفن علی الدنیا بل الموت احب الی، میں دنیا کے افسوس پر نہیں رو رہا، موت مجھے بہت پسندیدہ ہے. ولکنی لا ادری علی ما اقدم علی الرضا ام علی سخط، مجھے نہیں معلوم اللہ کے سامنے پیش ہوں گا وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا مجھ سے ناراض ہوں گے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرما لیجئے. جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. فرمایا کرتے تھے انی اقدم علی امر عظیم وحول لم اقدم علی مثلہ قط، میں ایک ایسے عظیم امر کی طرف جا رہا ہوں، قدم بڑھ رہا ہوں، ایسا عظیم معاملہ کبھی کوئی کسی کو پیش نہیں آیا. سالم مولا ابی حذیفہ، یہ ابو حذیفہ لانا کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کر دیا، بیٹا بنا لیا. اللہ کی شان دیکھو، پردے کی آیتیں اتری تو ابو حذیفہ لانا کی جو بیوی تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی طرح پالا، ہمارے گھر میں رہتا ہے، پردے کی آیت تو وہ تو نامحرم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا صرف تمہارے لیے حذیفہ کو تم اپنا دودھ پلا دو. وہ بالغ تھے، بلوغت تھی، مگر آقا نے تخفیف فرما دی کہ اب بھی سالم دودھ پی لے گا تو تمہارا بیٹا. چنانچہ بیٹا بن گیا. اللہ سے محبت کرنے والا نوجوان، کیسی محبت؟ سید العشاق، سید العاشقین. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ یحب اللہ عز وجل حقم من قلبہ، سالم اپنے دل سے اللہ تعالی سے سچی محبت کرتا ہے، نبوت کی زبان سے نکل رہا ہے. اللہ اللہ اکبر، کیسے نوجوان ہوں گے؟ اللہ اکبر، لسان نبوت سے گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ سالم وہ نوجوان ہے سچے دل سے سچی اللہ سے محبت کرتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے ودت انی بمنزلت اصحاب الاراف، میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نہ جنت بھیجیں نہ جہنم بھیجیں، بس صاحب آراف درمیان میں برابر سرابر چھوڑ دیا جائے، جن کے پاس اتنی محبتیں تھیں، عبادتیں تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں تھیں، وہ ڈرتے تھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے. اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی مذاق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کاش ہمارے دل پر اگر غفلت کے پردے نہ ہوتے، ہم اس تصور سے کانپ اٹھتے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس لیے ہمارے اکابر قرآن کی آیت پڑھتے تھے یوم یقوم الناس لرب العالمین، آیت کو پڑھتے تھے بیوش ہو کے گر جاتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ جنت میں تم میری بیویوں میں شامل. جن کو علماء امت نے فرمایا افقہ نساء الامت علی الاطلاق، پوری امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی. آدھا دین صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، گھر سے متعلقہ دین انہوں نے ام المومنین سے سیکھا. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا، جبریل علیہ السلام ان کی تصویر لے کر آئے، اے میرے محبوب اللہ نے آپ کے شریک حیات کے لیے ان کو پسند کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پاک دامنی پر اللہ کی طرف سے گواہیاں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہتان لگتا ہے بچے سے گواہی. بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہیں، بہتان لگتا ہے بچے کی زبان سے گواہی. مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات پر جب بہتان لگا، رب کریم خود گواہی دیتے. دلوں کے بھید جاننے والے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. جن کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، آج بھی تلاوت ہو رہی ہے نمازوں میں تراوی میں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قال یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام. یہاں یا عائشہ تو نہیں کہا گیا، پورا نام نہیں لیا، یا عائش. کئی مرتبہ منادہ میں ترخیم کر لی جاتی ہے، آخری جو حرف ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ لیا جاتا ہے، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہے اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کی طرف اللہ نے سلام بھیجے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. وہ فرمایا کرتی تھی قالت فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًّا، تمنا کرتی ہوں کاش کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی. یا لَيْتَنِي كُنْتُ وَرَقَةً مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کاش کہ میں کسی درخت کا کوئی پتا ہوتی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابن رواحہ، اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، انه يحب المجالس التي تتباها بها الملائکہ، یہ ایسی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جن مجالس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں. جب وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگ گئے. کسی نے کہا عبداللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے واللہ ما بقیت جزا من الموت، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، ولکنی بقیت من قول اللہ تعالی، میں تو اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے رو رہا ہوں جو قرآن مجید میں اس نے کہا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا وَلَمْ أَدْرِ أَنْجُو مِنْهَا أَمْلًا، نہیں جانتا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا رجل صالح، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان کو نوجوان تھے، ایک جگہ فرمایا نعم الرجل، عبداللہ کتنا پیارا بندہ ہے. اللہ اکبر، ایسے تعریفی الفاظ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوں. جن کے بارے میں ابن مسیب تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں لو شہدت لعہد انہ من اہل الجنہ لشہدت لابن عمر، اگر میں گواہی دیتا کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں گواہی دیتا کہ یہ جنت میں جانے والا. نافع ان کے غلام فرماتے ہیں لو نظرت الی ابن عمر اذا اتبع رسول اللہ لقلت هذا مجنون، اگر میں ابن عمر کو دیکھتا کہ وہ کس طرح سے دیوانہ وار نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے تو میں کہتا کہ واقعی وہ مجنون تھے، جو یوں عاشق رسول تھے، سنت کے عاشق تھے. تلاوت کر رہے ہیں، بالغا پہنچے اس آیت پر یوم یقوم الناس لرب العالمین فبقا، روئے حتی خرا، حتی کہ گر گئے، ومتنا من قرات ما بعدها، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے. فرمایا کرتے تھے لو علمت ان اللہ تقبل منی سجدتا واحدتا، اگر میں جان لیتا کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا، او صدقت درہم لم یکن غائب احب الی من الموت، تو مجھے کوئی بھی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہ ہوتی. گویا دوسرے ردوں میں یوں فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اللہ نے میرا سجدہ قبول کر لیا، میں ابھی مرنے کے لیے تیار. عبداللہ ابن عمر بن عاص محدث، کئی صحابہ تو نبی علیہ السلام سے احادیث سن کے یاد کر کے محفوظ کرتے تھے. یہ ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو سنتے بھی تھے لکھتے بھی تھے. ان کا صحیفہ صادقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، کاتب حدیث تھے. فرماتے تھے والله لوددت انی هذه الساریہ، تا تمنا کرتا ہوں کہ میں ایک ستون کی مانند ہوتا. عمران ابن حسین یا لیتنی رمادن تدرین الریح، اے کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا جسے ہوا اڑا کے لے جاتی. عوف ابن مالک اشجعی ودت انی کنت قبشا لأہلی فذبحونی، کاش کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک جانور ہوتا، مینڈا ہوتا، اور گھر والے اس کو ذبح کر دیتے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی اسلام نے فرمایا اعلم بالحلال والحرام معاذ، جن کو نبی اسلام نے خود بنفس نبی نفیس یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا، ان کو سواری پر بٹھایا، خود سواری کے ساتھ چلے، اور پھر راستے میں نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اللہ اکبر، واقعی معاذ ابن جبل لانو کا دل تھا جس نے اس کو برداشت کر لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انک عصا اللہ تلقانی بعد عامی هذا، اے معاذ، ممکن ہے کہ اس سال کے بعد ہم ایک دوسرے سے مل نہ سکیں، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبَرِي، تو آئے گا میری مسجد کو دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا. اللہ اکبر، ایک عاشق رسول نے یہ الفاظ سنے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. فَبَقَى مَعَاذٌ جَعْشًا بِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ، میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ قبض قبضتین فجعل واحدتا فی النار وواحدتا فی الجنہ، اللہ تعالی نے دو مٹھیاں بری، ایک کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں. فلا ادری فی ای القبضتین اکون، مجھے نہیں پتا کہ میں کس مٹھی میں لگا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فقیر الامت میں کہا، کان من السابقین الاولین، چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے، جن کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ ہنسے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لہما اسقل فی المیدان من احد، اللہ کی قسم، جس کی قبضے میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان کے اندر اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. فرمایا کرتے تھے لو وقفت بین الجنة والنار فقیل لی اختر نخیرک من ایہما تکون احب الیک او تکون رمادا لأحببت ان اکون رمادا، اگر مجھے کھڑا کر دیا گیا اور اختیار دیا گیا، حساب دے کر جنت جاتے ہو یا مٹی بنا دے، میں کہوں گا اللہ حساب نہ لے، مجھے مٹی بنا دے. یہ عبداللہ ابن مسعود لانو فرماتے ہیں. فضالہ بن عبید فرماتے ہیں لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة لَأَنْ أَعْلَمُ، اگر میں جان لوں کہ ان اللہ تقبل منی مثقال حبتن، کہ اللہ نے میرے عملوں میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل قبول کر لیا، احب الی من الدنیا وما فیہا، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے پسند ہے. کیوں؟ لانه تعالی یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم متقیوں کے اعمال کو قبول فرمائے. اس وجہ سے ہمارے اکابر ہر وقت ڈرتے تھے، کانپتے تھے، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے. اب رہ گئی ہماری بات، تو بھائی ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے قبولیت کا اور ہم اس کو معمول بنا لیں کہ دعا مانگے ہر دعا کے بعد، اے اللہ ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بنے کیوں نہیں، تو اتنا تو کہیں گے اللہ مانگتے تو تھے کہ بنا دے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، بات سمجھے نا، یہ تو کہیں گے نا اللہ دعا مانگتے تھے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. اللہ سے مانگیے، اخلاص کے ساتھ مانگیے، اللہ بنا دیں گے. بات کی سمجھ آ گئی نا، تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجئے کہ اللہ ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. اور یہاں ایک نکتے کی بات، اگر بات ہوتی قابلیت کی ہمارے لیے خطرہ زیادہ تھا، پھنس جاتے، قابلیت تو ہے ہی نہیں. بات قابلیت کی نہیں ہے، بات قبولیت کی ہے. تو جہاں نیکیوں والے خوش ہوتے ہیں اس بات کو سن کر، وہاں خاطی اور پاپی بھی مایوس نہ ہو، بات قبولیت کی ہے، جس کو چاہے قبول کر لے. تو اگر ہم مانگنا شروع کر دیں تو کیا پتا اس کی رحمت کی نظر ہم مسکینوں پر بھی پڑ جائے. اس لیے امید ہمارے لیے بھی ہے، دروازے بند نہیں ہیں، بس اللہ سے محبت کا اظہار کیجئے. تو کہتے ہیں خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہوا تھا، کہنے لگا کہ تو کیا نکمی میرے پلے پڑ گئی، نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ تعلیم ہے نہ خاندان ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ تو جب خاوند نے خوب سنائی نا، تو جواب میں بیوی نے کہا تھا نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، مجھ نکمی کی کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، میں جیسی بھی ہوں ہوں تو آپ کی نا. بس ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ اللہ ہم کسی قوم کے نہیں ہیں مگر کلمہ پڑا ہے. اللہ کافروں نے ہمیں دشمن بنایا، ہم ان کے دشمن بنے، حتیٰ کہ ایمان والے روشن خیالوں نے بھی ایمان والوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا، دنیا سے الگ ہو گئے. ہمارے پاس تو کوئی اور در نہیں ہے، جے ہو جئی وی ہاں ہاں سرکار دی، اللہ اب ہم جیسے بھی ہیں ہیں تو آپ کے بندے نا، آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں نا، آپ کے دین کی نسبت مل رہی ہے، علم کی نسبت مل رہی ہے، قرآن اور حدیث کی نسبت مل رہی ہے. اے اللہ اگر ہم برے ہیں جو بھی ہیں ہیں تو آپ، اللہ اگر آپ نے بھی دھتکار دیا ہمارے پاس تو کوئی دوسرا در نہیں، اس لیے آپ رحمت فرما دیجئے، آپ ہم پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے. قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا در نہیں ہمارے لیے. اور یہ بھی جانتے ہیں جو آپ کے در سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے. اے اللہ شقی نہ بنا دینا، اپنے در سے دھتکار نہ دینا. اے اللہ عمل دیکھنے پہ اگر آپ آ جائیں ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں، بس ہمارے پاس فریاد ہے، اے اللہ ہمارے پاس مناجات ہے، اور اتنی بات ہے کہ اللہ آپ کے ہیں، اے اللہ اب آپ قبول فرما لیجئے، رحمت کی نظر ہم پر ڈال دیجئے، اے اللہ یہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کے یہاں آئے، اے اللہ آپ ان کا آنا قبول فرما لیجئے، جو دل میں نیک مرادیں لے کر آئے اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، میرے مولا ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ اللہ صرف ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اس مجمع کو اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے، اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے، اے حاجت میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العظیم و اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما عمل میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما کاموں میں برکت عطا فرما قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اے رب کریم ذلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما اے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما بگڑی ہوئی اولادوں کو نیکوکار بنا اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے کریم آقا بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جنہوں نے چٹ لکھی ہیں یا خط لکھے ہیں یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کا ہونا آسان فرما
اے اللہ برکتوں والی روزی عطا فرما، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، آپ ہی نے تو فرمایا کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرقیں، اے اللہ ہم برے ہیں اور آپ اچھے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، جو گناہ ارادے سے کیے معاف فرما، بنا ارادے کے کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ میرے مولا، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس خبیث ہے، شیطان دشمن ہے، اللہ اس کو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ اپنے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچا لیجئے، رب کریم ہمارے من کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، کریم آقا لوگ دوست احباب دور قریب سے چل کے آپ کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، وہ کہاں کہاں نہ پہنچے تیری دید کی طلب میں، میرے مولا اے اللہ مہربانی فرما دے، اے اللہ مہربانی فرما دے، اے اللہ آپ کے لیے سفر کر کے آئے ہیں، اس سفر کو قبول کر لیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے، اے اللہ گھروں کو، اے اللہ نیکی کا ماحول بنا دیجئے، سنت کا گلشن بنا دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں بال سفید کر بیٹھے، دل سے آ کر بیٹھے، وہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ سینوں کے بھید جانتے ہیں، آپ دلوں کو منور فرما دیجئے، اللہ دلوں کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے کریم آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے کریم معاف کر دیجئے، اے رحیم معاف فرما دیجئے، اے حنان معاف فرما دیجئے، اے غفار معاف فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجئے، یا اکرم الاکرمین معاف فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے سب گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما اور ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، اگر کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں گیا اس سے تو کوئی حسرت نہیں، حسرت تو اسی پہ ہے جو مسجد میں بھی آیا اور کچھ دن بھی رہا مگر قبول نہ ہوا اور یہاں سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ میرے مولا اپنے گھر سے نکال کے جہنم میں نہ ڈال دینا، میرے مولا مہربانی کر دینا، آپ کے بندے ہیں، اے اللہ مہربانی کر دیجئے گا، اے اللہ اس گھر کی برکت سے، حاضرین کی برکت سے، اے اللہ اپنی رحمتیں فرما دیجئے، اے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک و دین کا قلعہ بنا دیجئے، امن کا قلعہ بنا دیجئے، اے اللہ اس میں شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، اے اللہ کفر کا مکالا فرما اور اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر پہ اس کا سر ڈھانپ لیا تھا، اے اللہ آپ کے محبوب نے عورت کا سر ڈھانپ لیا تھا، آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ آپ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اے پریم آقا ہم آپ کے اس چہرہ کے نور کے طفیل مانگتے ہیں جس سے سب ظلمتیں روشن ہو گئیں اور دنیا آخرت کے کام سنور گئے، اللہ ہمارے کام بھی سنوار دیجئے، اے اللہ ہم میں آپس میں محبتیں ڈال دیجئے، نفرتیں ختم فرما دیجئے، اے اللہ اس قوم کو ایک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی گوشوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی عظمتوں کے مطابق عطا فرما، اللہ کسی نے اے اللہ حاتم طائی سے 5 دینار مانگے تھے اور اس نے 500 دینار دیے تھے، کہ مانگنے والا اپنے ذرت کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اگر دنیا کا سخی ایسا کرتا ہے، اللہ آپ تو ان سخیوں کے پروردگار ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دیجئے، ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو خدمت کی جماعت خدمت میں لگے رہے، اے اللہ چاہے وہ حفاظت کی تھی یا کھانا پکانے کی تھی یا کھلانے کی تھی یا دوسرے کاموں کی تھی، اے اللہ ان خدمت کی جماعت والے سب لوگوں کو بھی اس اجر میں شامل فرما دیجئے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا عبادت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اے اللہ اس خدمت کے بدلے ان کو اپنا بنا لیجئے، ان کو اپنا بنا لیجئے، اے اللہ دور قریب جو مرد عورتیں اس آواز کو سن رہی تھیں اور وہ ان پروگراموں میں دور بیٹھے شریک رہیں، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرما دیجئے اور ان کی مرادوں کو بھی پورا کر دیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.